عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہوئی اور عبادت خدا کے سامنے اپنی بندگی اور اپنی نیاز مندی کو ظاہر کرنا ہے. بندہ گویا عابد ہے اور اللہ معبود ہے. بندہ عبدیت کی شان کو ظاہر کرتا ہے. تو جتنے بھی اعمال احکام ہیں ان تمام اعمال و احکام میں بندگی اور عبدیت کی شان جھلکتی ہے. وہیں جو اہم احکام ہیں ان احکام کے پیچھے ان اعمال کے پیچھے انسان کی اخلاقی زندگی اور انسان کی معاشرتی اور سماجی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے. عبادات کا ایک اہم مقصد, عبادات کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کی جو اخلاقی زندگی ہے, جو سماجی زندگی ہے, انسانی زندگی ہے, وہ اخلاقی اور سماجی زندگی انسان کی پاکیزہ ہو, اخلاقی زندگی میں کوئی گراوٹ کی کوئی بات نہ ہو. یہ اہم عبادات کا ایک اہم مقصد ہے. نماز اس کے پیچھے اس کی خدمت ہے. روزہ, حج, زکات, دیگر اعمال, ان تمام کا اثر انسان کی اخلاقی زندگی پر, انسان کی سماجی, خاندانی, معاشرتی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اس کو ذرا ایک تفصیل سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو چار چیزوں سے بنایا, آگ, پانی, مٹی اور ہوا سے. دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی مشین, کوئی سامان, کوئی بھی اہم چیز تیار کی جاتی ہے اور اس میں جتنے بھی مادے اور جتنی بھی اس میں چیزیں میٹیریل استعمال کی جاتی ہیں, تو جو اہم اہم میٹیریل اور مادے اس میں ہوتے ہیں, ہر مادہ ہر چیز کا اپنا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے. تو کوئی بھی سامان, کوئی بھی مشین, کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں جن مادوں سے, جن میٹیریل سے, جن چیزوں سے تیار ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کی تاثیر, اس کا اثر اس تیار شدہ چیز میں آ جاتا ہے. آپ کسی میں لوہے کو استعمال کر لیں, آپ کسی چیز کی بناوٹ میں سیمنٹ کو استعمال کر لیں, اس کی اپنی جو خاصیت ہے, اس کا جو اپنا نیچر ہے, اس کا نیچر ظاہر ہونا ہی ہونا ہے. گویا مادہ جن چیزوں سے کوئی بھی سامان تیار ہوتا ہے اس کی تاثیر اس میں ضرور آ جاتی ہے. اللہ نے انسان کے جسم کو چار چیزوں سے خاص طور پہ بنایا ہے, آگ سے, مٹی سے, پانی سے اور ہوا سے. ان چاروں چیزوں کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے. ان چاروں کا اپنا الگ الگ ایک نیچر ہے، ان چاروں کی اپنی ایک الگ فطرت ہے. مثال کے طور پہ آگ، اس کی فطرت، اس کا نیچر، اس کا مزاج بلندی کی طرف جانا ہے. میرے سامنے کوئی نہ آئے، جو آئے گا ہم اسے جھلس دیں گے، جو آئے گا اسے ہم جلا دیں گے، جو آئے گا اسے ہم ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو آگ کا اپنا نیچر اور آگ کا اپنا مزاج یہ ہے کہ اس میں تعلی ہے، بڑاپن ہے، غرور ہے، دوسروں کو ختم کر دینا ہے، فنا کر دینا ہے. یہ ہے آگ کی تاثیر اور آگ کا اپنا اثر. مٹی کو دیکھیں، مٹی کا نیچر، اس کی تاثیر یہ ہے کہ مٹی کے اوپر کچھ بھی آپ رکھیں تو مٹی بھی اس کو اپنے اندر ہضم کر لیتی ہے، اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. گویا مٹی چاہتی ہے اوپر کچھ نہ رہے، جو آئے وہ میرے پیٹ میں آ جائے، میرے اندر آ جائے. تو مٹی کا نیچر اور مٹی کی تاثیر، مٹی کی فطرت، کسی چیز کو دبا دینا، کسی چیز کو چھپا دینا، چھپا کر اس کو ختم کر دینا، یہ مٹی کا اپنا ایک نیچر ہے. پانی کو دیکھیں، پانی ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا، پانی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، پانی ہمیشہ حرکت کرتا ہے، جہاں اسے ملا رخ بدل دیتا ہے، دوسری طرف کو چل دیتا ہے. اسی طرح موسم کے بدلنے سے، وقتوں کے بدلنے سے، چاند کے چھوٹے بڑے ہونے سے پانی کا رنگ اور پانی کا انداز بدلتا ہے. گویا پانی ایک حالت پر نہیں رہتا، ایک ٹھہراؤ پہ نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ پانی یا تو رنگ بدلتا ہے یا اپنا راستہ بدلتا ہے. پانی میں کوئی استقامت اور کوئی ٹھہراؤ کی شان نہیں ہے. پانی کے بعد آپ ہوا کو دیکھیں، ہوا جب تیز چلتی ہے، جھوم جھوم کے چلتی ہے، ہوا جب تیز چلتی ہے، شائیں شائیں کر کے چلتی ہے، آپ بند کمروں میں رہیں، باہر تیز ہوا چلے گی تو ہوا اپنی دکھلاوے کے ساتھ، اپنے نام و نمود کے ساتھ، اپنی شہرتوں کے ساتھ ہوا چلتی ہے. گھر میں بیٹھے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے. کھڑکیوں کی آواز، کھڑکی کے سوراخ سے آنے والی آواز بتا دیتی ہے کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے. گویا ہوا جب چلتی ہے تو اپنی شہرت کے ساتھ، نام و نمود کے ساتھ ہوا چلتی ہے. یہ چار مادے ہوئے، چاروں مادوں کا اپنا ایک نیچر ہوا. آگ کا نیچر اوپر کو جانا، تعلی، بڑاپن، یہی تعلی، یہی بڑاپن، اسے کہتے ہیں کبر، کہتے ہیں عجب، کہتے ہیں غرور، کہتے ہیں. وہ آگ کے مادے میں، آگ میں، آگ کے نیچر میں، آگ کی فطرت میں تعلی ہے، بڑاپن ہے، کبر ہے اور عجب ہے، اور دوسروں کو مٹا دینا ہے، دوسروں کو دبا دینا ہے، دوسروں کی آواز کو کچل دینا ہے. یہ آگ کی فطرت تھی. اور مٹی کی فطرت، کسی چیز کو اپنے اندر چھپا لینا. گویا مٹی میں حرص ہے، لالچ ہے، شہوت ہے، خواہش ہے، جو کچھ ہو میرے پاس آ جائے، جو کچھ ہو میرے شکم میں آ جائے. گویا مٹی کی تاثیر، مٹی کا نیچر، مٹی کی فطرت یہ ہوئی کہ اس میں لالچ بھی ہے، حرص و طمع بھی ہے، شہوت و خواہش بھی ہے. اور آگ کی فطرت، پانی کی فطرت، پانی کی فطرت ہے ایک رنگ پہ باقی نہ رہنا، استقامت نہ رہنا، کسی چیز میں ٹھہراؤ کا نہ ہونا. یہ پانی کی اپنی ایک فطرت ہے. انسان کی اچھی صفت یہ ہے کہ اس میں ٹھہراؤ ہو، جو کہتا ہو اس پر قائم ہو، جو کرتا ہو پابندی سے اس کو کر رہا ہو، ایک ہی حالت پہ رہتا ہوں، نماز شروع کیا نماز پڑھتا رہے، نیکی شروع کیا نیکی کرتا رہے. لیکن پانی کی شان کو آپ دیکھیں گے، پانی ہمیشہ اپنے رنگ کو بدلتا ہے، اس میں تلون ہے، تلون مزاجی ہے. اور اسی کے ساتھ ہوا کو دیکھیں تو اس میں نام و نمود ہے، شہرت ہے، ریا ہے، اپنے آپ کو سنانا ہے. جب یہ چار مادوں سے ہمارا یہ جسم بنا تو لازمی طور پر، یقینی طور پر ان چاروں مادے اور ان چاروں میٹیریل का जो नेचर है, उसकी जो फितरत है, उसका जो अपना इफेक्ट है, उसका जो अपना असर है, वो इंसान में आना जरूरी है। हर इंसान के अंदर इन चारों मादों की, ये चारों चीजें इंसान में होना ये फितरी बात है। ये नहीं हो सकता कि मिट्टी से बना हुआ इंसान मिट्टी की फितरत उसमें ना आए, आग से बना हुआ इंसान आग का नेचर इंसान में ना आए, पानी से बना हुआ इंसान पानी की तासीर इंसान में ना आए, हवा से बना हुआ इंसान हवा की तासीर इंसान के बदन में ना आए, ये नामुमकिन सी बात है। लिहाजा अब आप जरा गौर करें, कंपेयर करें मिट्टी और इंसान को, आग और इंसान को। आग की खासियत ताली है, बड़ापन है, अपने आप को बेहतर समझना है, उज्ज्वल किव है। आप देखें इंसान के अंदर किव भी पाया जाता है, उज भी पाया जाता है, ताली पाई जाती है, बड़ापन पाया जाता है। ये मिट्टी, ये आग की शान इंसान के अंदर आ गई, अब इंसान छोटे और बड़े के सामने अपने आप को बड़ा समझता है, और यही बड़ापन इंसान को गुस्से तक ले जाता है, यही बड़ापन इंसान को किब्र तक ले जाता है, उज तक ले जाता है, लड़ाई तक ले जाता है, झगड़े तक ले जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये देखा कि बंदे का जिस्म आग से भी बना है और आग का नेचर इसमें आना ही आना है, तो उस आग के नेचर का इलाज अल्लाह ने दिया, और वो इलाज अल्लाह ने नमाज की शक्ल में दिया। नमाज की शक्ल में अल्लाह ने आग का इलाज दे दिया। आग चाहती है बुलंदी को, आग चाहती है ताली को, आग चाहती है पड़ापन को, आग चाहती है मेरे सामने कोई ना आए, जो आएगा वो खत्म हो जाएगा। आग चाहती है, यही आग की फितरत इंसान के अंदर आती है। अल्लाह ने उसका इलाज कर दिया। बंदे मोमिन अल्लाह के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और तवाज़ो इंकिसारी की इंतहा को पेश करता है। ए अल्लाह, अगरचे मेरे अंदर आग का मादा है, आग की तासीर मेरे अंदर है, मगर मेरे अंदर ताली नहीं, बड़ापन नहीं, किबर नहीं, उज्ब नहीं। अल्लाह उसके अगेंस्ट में, उसके जिद में मेरे अंदर तवाज़ो है, मेरे अंदर इंकिसारी है, मेरे अंदर छोटापन है, मेरे अंदर फनाइयत है। अल्लाह उसकी दलील ये है कि मैं तेरे सामने नमाज पढ़ता हूँ। ये नमाज का पढ़ना बंदे की आजदी इंकिसारी को पूरे तौर पे जाहिर करता है। आग ऊपर को जाती है, बंदा नीचे को आता है। आग ऊपर को उठती है, उसकी पेशानी नीचे को जाती है। गोया नमाज के जरिए अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर आग की वजह से जो बद अखलाकी आ सकती थी, आग की वजह से जो बद अखलाकी आ सकती थी, जो किबर आ सकता था, जो बड़ाई आ सकती थी, जो ताले आ सकती थी, जो जलाने की खासियत आ सकती थी, अल्लाह ने नमाज के जरिए इंसान की इतलाह कर दी कि मेरे बंदे नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी ये नमाज तुझे पांचों वक्त ये मैसेज देती है, बड़ापन नहीं बल्कि इंकिसारी हो, किब्र नहीं बल्कि तवाज़ो हो। जब इंसान में तवाज़ो और इंकिसारी आती है तो अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा बहुत बुलंद। वह नमाज खुलासा निकाली, ये नमाज हमारे अंदर तवाज़ो पैदा करती, इंकिसारी पैदा करती, फिनायत पैदा करती, अपने आप के छोटेपन को जाहिर करती। क्यों? इसलिए कि इससे हटकर जो बड़ाई है ये अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए हदीस पाक में आया अल किब्र रिदाई, बड़ाई ये हमारी चादर है। जो इंसान मेरी चादर को छीनेगा, क्या कोई बादशाह की चादर को छीन सकता है? जो इंसान मेरी चादर को छीनेगा उसका ठिकाना जहन्नम। लिहाजा बड़ाई ये अल्लाह को जेब देता है, ये अल्लाह को जेब देता है। और यहाँ पे याद रखें कि ये बड़ाई अल्लाह को जेब देता है, इंसान को जेब नहीं देता। क्यों नहीं देता? अजीब हिकमत लिखी है यहाँ कि इंसान में अगर बड़ाई आ जाए तो इससे बढ़कर कोई झूठा नहीं हो सकता। बड़ाई उस वक्त होती है जब उसमें कोई कमाल हो। इंसान इतना बेबस है, इंसान इतना बेकस है कि अगर ऑक्सीजन न मिले तो दम घुट के मर जाए, पानी के चल घोट न मिले तो तड़प तड़प के मर जाए, दो चार रुक में अगर चंद घंटे न मिले तो तरस तरस के मर जाए, उसकी आंखों में नींद ना आए तो पागल हो जाए, उसे अगर नहाने को पानी ना मिले तो बिल्कुल बेताब हो जाए, اگر اسے سینے کے لیے سوئی نہ ملے تو برہنہ ننگا پھرتا رہے. اگر اس انسان کے پاس مکان نہ ہو تو تپتی بھوک میں دن اور رات گزارے. جو انسان اتنا محتاج ہے, آنکھوں کا محتاج ہے, زبان کا محتاج ہے, آکسیجن کا محتاج ہے, زمین کا محتاج ہے, کھانے پینے کا محتاج ہے, ایسا محتاج ایسا محتاج کہ نہ ملے تو تڑپ جائے جان دے دے, اتنے محتاج ہونے کے باوجود اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اسے لکھا ہے عارفین نے کہ کبر یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے انسان کا. اور یہاں پہ اہل علم کو اور غور کرنا چاہیے کہ کبر اگر اخلاق زمینہ میں سے ہے تو جو چیز بری ہو وہ اللہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کبر تو مجھے دیکھ دیتی, اللہ کی کوئی صفت مضمون نہیں ہے. یہاں بات یہ ہے نفس کبر یہ مضمون نہیں ہے, مگر انسان کے حق میں کبر اور بڑائی, بڑائی اور کبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. اس جھوٹ کی بنیاد پہ انسان کو سزا ملتی ہے. وہ اس لیے اتنا سارا محتاج, اتنا محتاج, ایک لمحے میں اگر اس کے حلق میں کوئی لقمہ اٹک جائے تو پوری دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک لمحے میں اگر اس کی موت آ جائے تو ساری دولت کو چھوڑ کے چلا جائے. اتنا محتاج انسان, اتنا محتاج انسان, پھر وہ کیسے اس کو دے دیتا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو پورا سسٹم ہے, پورا نظام ہے, وہ پورے نظام پہ اگر غور کریں گے تو انسان کی بڑائی کو, انسان کے تعلی کو, انسان کے عجب کو ختم کر کے توازو, ان کے ساری ابدیت, فنائیت, چھوٹے پن کو اس کے اندر پیدا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہو رہا تھا کیسی بےکسی اور کیسے ظلم و زیادتی کے ساتھ, آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے تھے. اور آخری دفعہ جو آپ نے مڑ کر مکہ اور کعبہ کو دیکھا تھا تو آپ اپنے آنسو پہ قابو نہ پا سکے تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھم نہیں پائے تھے. وہاں سے آپ روانہ ہوئے, پھر اس کے بعد چلے جانے کے بعد بھی اہل مکہ نے چین سے رہنے نہیں دیا, مختلف حالات دور سے گزرنا پڑا. لیکن آٹھ سالوں کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ظاہر بات ہے ایک مظلوم, ایک بے قسمی سہارا, اپنے گھر سے چلے جانے والے آج فاتحانہ انداز میں, فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. اور اس شان کے ساتھ کہ سارے اہل مکہ کانپ رہے, لرزتے ہیں, آج میرا انجام کیا ہوگا. ایسے فتح کے موقع پر فاتحانہ انداز کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ انداز کبر کا نہیں, بڑاپن کا نہیں, فاتحانہ انداز کا نہیں, بے انتہا توازو کا, بے انتہا انکساری کا تھا. چنانچہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اونٹ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے, اونٹ کی کوہان آگے تھی, توازو انکساری کی بنیاد پر آپ اس طرح سے جھکے ہوئے تھے, اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کوہان سے لگ رہی تھی. یہ دیکھیں نماز کی شان کہ فتح کا موقع ہے, پورا مکہ اپنے ہاتھ میں آ رہا ہے, دشمن لڑک کانپ رہے ہیں, مگر بڑے بول تو کیا, سینہ تنا ہوا کیا, چہرہ اٹھا ہوا کیا, نہیں بلکہ اللہ کے سامنے توازو ہے, انکساری ہے. یہی نماز, یہی دین ہمیں بتاتا ہے ہر موقع پر ہمارے اندر توازو ہو, انکساری ہو, عاجزی ہو, چاہے کوئی, چاہے گھر کا معاملہ ہو, والدین کے سامنے ہو, بڑوں کے سامنے ہو, کسی کے سامنے ہو, انسان میں توازو انکساری ہو. یہ نماز انسان کو توازو انکساری کا مزاج بناتی ہے اور آپ کا جو مزاج ہے, آپ کی جو تاثیر ہے, اس کو ختم کرتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو جبیر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے پوچھا کیا یہی ابو ذر ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی ابو ذر ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ تو جبریل نے فرمایا کہ زمین والے ان کو جتنا پہچانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. جتنا زمین والے اس سے زیادہ آسمان والے, یعنی اس سے زیادہ فرشتے, آسمانی فرشتوں میں ان کا چرچا, ان کا تذکرہ ہے. آپ نے پوچھا کیا وجہ؟ کہا اس میں دو خوبی ہیں، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ تجرباری اکثر و بیشتر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنی زبان سے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے آتے جاتے قل ہو اللہ احد پڑھ کر وہ اللہ کی توحید کا ہمیشہ اقرار و اعتراف کرتے، یہ پہلی خوبی. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے دل میں ایسی تواضع ہے، ایسی انکساری ہے، ایسی عاجزی ہے، ایسی بے قدری ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی، کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتی، کبھی ان کے دل میں کبر نہیں آتا، کبھی ان کے دل میں عجب نہیں آتا. تو عجب اور کبر سے بچتے ہوئے تواضع انکساری اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے تواضع انکساری کی بنیاد پر فرشتے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لہذا پتہ چلا کہ نماز کا ایک مقصد، نماز کی ایک خدمت، نماز کا ایک فائدہ تواضع ہے انکساری. یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا اپنے معاشرے پہ غور کریں، اپنے سماج اور خاندان پہ غور کریں. اکثر و بیشتر گھریلو زندگی میں، آپس کی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، سماجی زندگی میں، ایک جگہ ایک محلے میں رہنے میں، اکثر و بیشتر اگر آپ دیکھیں گے کسی بات پہ اگر ٹکراؤ، کسی بات پہ اگر توتو میں، کسی بات پہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو در حقیقت وہ اندر کا کبر ہوتا ہے، اندر کا بڑاپن ہوتا ہے. اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، میرے سامنے اس نے آنکھ کیوں نکال دی، میرے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا، کب سے اس کی مجال ہو گئی. یہ جو ہمارے اندر کے بول ہیں یہ خود کبر کو بتاتے ہیں. گویا شریعت نے نماز کا عادی بنا کر، نماز کا حکم دے کر، نماز کا مزاج بنا کر انسان کو کبر کے کبر کو ختم کرتے ہوئے، تواضع انکساری کو لاتے ہوئے معاشرے کے جھگڑے کے بہت بڑے سبب کو ختم کر دیا ہے. تو ایک ہے آگ اور دوسرے نمبر پہ ہے مٹی. مٹی کی فطرت، مٹی کا نیچر یہ ہے کہ کسی چیز کو وہ چھپاتا ہے، چھپا دیتا ہے اپنے اندر، دبا دیتا ہے. یہ چھپانا، یہ دبانا، کسی کا لے کر کے کسی سے لیا اور لینے کے بعد چھپا لینا، دبا دینا، در حقیقت یہ حرص، انسان کی حرص، انسان کی لالچ، مال کی شہوت، مال کی بے پناہ خواہش، مال کی بے پناہ تمنا کو بتاتا ہے. زمین کی یہ، مٹی کی یہ تاثیر انسان کے اندر آئی، اللہ نے اس کا علاج کر دیا. میرے بندو، تم دبانے والے نہیں، تم چھپانے والے نہیں، تم لینے والے نہیں، تم حرف کرنے والے نہیں، تم حرص و طمع والے نہیں. تمہاری شان ایمانی تو یہ ہے کہ تم زکات دے کر، صدقہ دے کر، فطرہ دے کر تم یہ ظاہر کرو کہ اللہ، ہم تو خود اپنا مال دوسرے بھائیوں پہ خرچ کرنے والے ہیں. تو اگر زکات کا حکم دے کر، زکات کا حکم دے کر اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے، مزاج کو بنایا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ کسی حرص نہ ہو، تما نہ ہو، خواہش نہ ہو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنا نہ ہو، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ ہم تو خود اپنی محنت کی کمائی، اپنے پسینے کی کمائی اللہ کے کہنے پر ہم بندوں پہ خرچ کریں گے. تو زکات کا حکم در حقیقت انسان کے اندر جو ایک بد اخلاقی ہے، حرص کی، تما کی، خواہش کی، اس بد اخلاقی کو ختم کرنا. اور تیسرے نمبر پہ پانی کو دیکھیں کہ پانی کا حال یہ تو رنگ بدلتا ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں، جس انسان میں ٹھہراؤ نہ ہو، جس انسان میں ٹھہراؤ نہ ہو، یک رنگ نہ ہو، یک رنگ نہ ہو، ایک رنگ کا انسان نہ ہو. کہتے ہیں ارے پرا جو ہے نا وہ گرگٹ ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یک رنگ نہ ہونا یہ بڑا عیب ہے، ٹھہراؤ نہ ہونا یہ بڑا عیب ہے. انسانی زندگی میں ٹھہراؤ کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا تو اس وعدے پر باقی رہنا ضروری ہے. اگر ہم نے کسی سے لین دین کیا تو لین دین پہ اسی بات پہ باقی رہنا ضروری ہے. اگر کسی کا میرے اوپر نکلتا ہے یا مجھے کسی سے لینا ہے تو اسی بات پہ قائم رہنا ضروری ہے. اگر ہم نے کسی کے یہاں سروس کی اور سروس کا ٹائم اگر متعین کیا تو جو ٹائم ہم نے متعین کیا ہے اسی ٹائم پہ ہمارے لیے جانا ضروری ہے. یہ ٹھہراؤ، تو ٹھہراؤ ہونا یہ انسان کی اچھی صفت ہے. اور رنگ بدلنا، مزاج کو بدلنا، نہ ٹھہرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے. پانی کا مزاج رنگ بدلتا ہے، چاند نکلا پانی کا رنگ کچھ اور نظر آئے گا، چودھویں رات میں پانی کا کلر آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، اور دن میں پانی کا رنگ کچھ اور نظر آئے گا، شام کے وقت اگر آپ چلے جائیں تو کچھ اور نظر آئے گا. پانی کے اوپر ہچکولے آپ کو نظر آئیں گے. پانی بہ رہا ہو تو اس میں خاص کسی کا نشے و فراز نظر آئے گا. یہ پانی میں عدم ٹھہراؤ جو ہے یہ عدم ٹھہراؤ کی شان انسان پیدا ہو گئی. اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دے کر انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے انسان ایک ہی کیفیت میں ایک ہی حالت میں پڑا رہتا ہے. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا بالکل ہاتھ تک نہیں لگاتا. کوئی کہے ایک گھونٹ تو پی لو ایک قطرہ تو پی لو کہ انسان وہاں رنگ نہیں بدلتا. یہ روزے کا حکم دینا در حقیقت انسان میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے. در حقیقت انسان میں استقامت کی شان کو پیدا کرنا. اور یاد رکھیں جب انسان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہچکولے کھاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے میں لیٹ گیا تو اس درخت نے مجھے زبان حال سے کہا یا سری قرآن تبھی مسلی اے سری میری طرف ہو جاؤ. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی طرف ہونے کیا مطلب. تو اس درخت نے مجھے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو اس کے جواب میں میں پھل گراتا ہوں. میرے اوپر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو میں اس پر پھل گراتا ہوں. کیا مطلب؟ اگر کوئی تکلیف دینے والی بات کہے تو آپ خوش کرنے والی بات کہیے. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے. یہ کیا کہا کہ میری طرح ہو جائیں میرے اوپر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو میں تو اس پر پھل کی بارش کر دیتا ہوں میری طرح ہو جاؤ. تو سری سرسوتی نے کہا کہ آپ کی بات بہت اچھی ہے مگر مجھے آپ پہ تعجب ہے. کہا تعجب کیا؟ کہا جب آپ اتنے اچھے ہیں درخت سے کہ آپ اتنے اچھے ہیں ایک پتھروں پر آپ پھل برساتے ہیں آپ اتنے اچھے ہیں تو کبھی آپ کو کاٹا نہ جاتا. درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے کبھی آپ کو کاٹا نہ جاتا اور آپ کو جلایا نہ جاتا. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر آدمی مالک جو ہے کاٹ بھی دیتا ہے جلا بھی دیتا ہے. اس موقع پر درخت نے بڑی عجیب بات کہی کہ میرے اندر یہ خوبی ضرور ہے کہ میں پتھروں پر میں پھل برساتا ہوں مگر میرے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے. میرے اندر بہت بڑا عیب ہے. کہا کیا عیب؟ کہا میرے اندر عیب یہ ہے کہ ٹھہراؤ نہیں ہے. جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر چھپ جاتا ہوں. ہوا چلتی ہے میں ہلنے لگ جاتا ہوں. میرے اندر اگر ٹھہراؤ ہوتا ایک پوزیشن میں اگر ہم رہتے تو مجھے کبھی کاٹا نہ جاتا. میرا حال یہ ہے کہ ہوا اگر پورب کو چلتی ہے میں پورب کو جھک جاتا ہوں. پورب پچھم کو چلتی ہے میں پچھم کو جھک جاتا ہوں. ہوائیں چلتی ہیں میری شاخیں اس کے ساتھ جھومنے لگتی ہیں. میرے اندر جو ٹھہراؤ نہیں ہے استقامت نہیں ہے اس ٹھہراؤ نہ ہونے کی سزا یہ ہے کہ مجھے کاٹ کے جلا دیا جاتا. سری سقطی فرماتے ہیں اس درخت سے مجھے سبق ملا کہ انسان کے اندر استقامت کا ہونا ٹھہراؤ کا ہونا ایک ہی بات پہ اٹل کا ہونا اپنے ارادے پہ جم جانا. اچھے ارادے کرتا ہے اچھے ارادے پہ جم جانا. نیکیوں پہ چلتا ہے تو نیکیوں پہ جم جانا یہ انسان کی اچھی شان ہے. گویا روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ نے بندوں میں استقامت اور ٹھہراؤ کی شان کو پیدا کیا. اور حج کو دیکھیں انسان میں ہوا کا معاملہ بھی ہے اور ہوا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شائیں شائیں چلتا ہے. چلتا ہے تو دکھاتے چلتا ہے بتاتے چلتا ہے آوازوں کے ساتھ چلتا ہے. جہاں ہوا چلتی ہے وہاں سب کچھ ہلنے لگتے ہیں. انسان کے اندر اللہ نے کہا کہ اچھا تمہارے اندر بھی کچھ دکھلاوے کا جذبہ ہے. تو انسان دکھلاتا کیا ہے؟ اس کے پاس جو اچھا ہوتا ہے نا اس کو دکھلاتا ہے. کسی کے پاس 2000 کا موبائل اور اس کے کسی اور کے پاس 20,000 کا موبائل تو بیچارا ہاتھ میں ایک خاص اسٹائل کے موبائل کو لے کے چلتا ہے تاکہ سامنے والا دیکھے کہ اس کا تیرے پاس 2 کا ہے میرے پاس 20 کا ہے. تیرے پاس 20 کا ہے میرے پاس 80 کا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے پاس جو کچھ اچھا ہوتا ہے انسان اس کو دکھلاتا ہے اس میں ریا کرتا ہے سناتا ہے شہرت چاہتا ہے. اللہ نے کہا حج کا حکم دے کر اللہ نے شہرت ریا دکھلاوا اس کے جذبے کو اللہ نے مٹا دیا. سب سے کہا ایک ہی لباس میں آ جاؤ ایک ہی جگہ پہ چلے جاؤ بغیر چھتار کے مینا مزدلفہ عرفات میں چلے جاؤ. شیطان کو کنکری مارو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حالت میں، ایک ہی عمل میں، ایک ہی میدان میں سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، میرے بندے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اتنا ہی تیرے پاس ہے، جب اتنا ہی سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے تو دکھلاوے کی بات کہاں سے آئی، شہرت کی بات کہاں سے آئی، نام و نمود کی بات کہاں سے آئی؟ گویا حج کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ پیغام دیا ہے، میرے بندے تیرے دل کے اندر ریا نہ ہو، سما نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کیونکہ جہاں دکھلاوا آتا ہے انسان کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چار حکم دیا ہے جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یہ چار جو ہیں یہ ارکان اسلام ہیں، ان چاروں حکم کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ انسان کے اندر جو اخلاق ذمیمہ، جو برے اخلاق، جو گندے صفات، جو بری بات چیزیں آ سکتی تھیں، اللہ نے اس نماز کے ذریعے سے ان چاروں چیزوں کی اللہ نے اصلاح کی۔ یہ تو میری پہلی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے چار چیزوں سے بنایا، اور چار چیزوں سے بنا کر چار چیزوں کا جو نیچر انسان میں آ سکتا تھا، ان چاروں نیچر پہ اگر آپ غور کریں گے تو انسانی سماجی زندگی میں، سماجی زندگی میں جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، جو بھی سماجی زندگی میں جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی بنیاد یہی اسباب ہے۔ اللہ نے یہ چار ہی عبادت ایسی دے دیے ہیں کہ ان چار عبادتوں کو کما حق اگر ادا کیا جائے تو یہ سارے اخلاق زمیاں ختم ہو جائیں گے، انسان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ تو چار چیزوں، چار مادوں سے اللہ نے بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک دوسری چیز انسان میں ڈال دی جو مادے کی نہیں ہے، جو بغیر مادے کی ہے، جس کو ہمارا روح کہتے ہیں، یہی روح انسان کے اندر آتی ہے۔ اب دیکھیں انسان اپنے جسم سے جو بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل ہو یا خراب عمل، چار چیزوں کے بنے ہوئے بدن سے انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا اثر انسان کی روح لے لیتا ہے، انسان کی روح سے اثر لے لیتی ہے، انسان کی روح پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھے اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو روح اثر لیتی ہے، انسان کی روح خوشبودار ہو جاتی ہے، اور برے اعمال اگر ہمارے بدن سے ہوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ بدبودار ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی روح جب انسان کے بدن سے نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد اگر وہ نیک نہیں ہوتا، بدکار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، گناہگار، کافر و مشرک ہوتا ہے، تو اس کی جو روح نکلتی ہے تو فرشتے کو بدبو محسوس ہوتی ہے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو بڑی تیزی کے ساتھ دے دیتا ہے، فرشتے اپنے ناک پہ انگلی رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی بدبو ہمیں محسوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی بدبو آئی کہاں سے؟ کفر کی بنا پر، شرک کی بنا پر، گناہوں کی بنا پر۔ تو خلاصہ نکلا کہ ہمارے جسم سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں ان اعمال کا اثر انسان کے روح کے اوپر پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان تو ایک ہے مگر اس کے جو روح ہے وہ روح دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک خوشبودار روح اور ایک بدبودار روح۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے روح کی بدبو کو ختم کر کے اپنے روح کو خوشبودار بنائیں۔ یہ جب یہی روح جب خوشبودار بنتی ہے، یہی روح جب خوشبودار بنتی ہے اور جسم سے نکلتی ہے تو تمنا کرتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشبودار ہے اور خوشبو کی جگہ اس کو نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی گفتگو میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں، ان احکام کے حکمت کو، مقصد کو اپنے اندر لائیں تو گویا عبادات کا مقصد اخلاقی زندگی کو درست کرنا ہے۔ عبادات میں خاص طور پر جو شان ابدیت ہے، اس شان ابدیت کا ایک حصہ عبادت ہے، اور شان ابدیت کا ایک حصہ آہوزاری کے ساتھ ہوا ہے۔ یاد رکھیں، ابدیت کا ایک حصہ عبادت ہے، اور اللہ کی بندگی کا ایک حصہ اللہ کے سامنے آہوزاری سے دعاؤں کا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اس کے بعد بھی دعا ہے، روزہ افطار کرنے کے وقت بھی دعا ہے، اسی طرح جب زکات دے تو زکات دیتے ہی میں لینے والے کو دعا دینے کا حکم دیا گیا، اسی طرح حج کے کئی موقعوں پر دعائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کا جوڑ دعا کے ساتھ ہے، کیونکہ عبادت بھی ابدیت کو ظاہر کرتی ہے اور دعا بھی انسان کی ابدیت کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان پیدا ہی کیا گیا ہے ابدیت کے لیے۔ یاد رکھیں کہ بندے خدا اپنے اللہ کے سامنے پوری آہوزاری کے ساتھ اور پوری دل کی چوٹ کے ساتھ، دل کے زخم کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ جو مانگے گا انسان اللہ اسے عطا کر دے گا، جو مانگے گا اللہ سے اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ بس آخری بات میں آپ کو سناؤں گا ان کی حالات کے اعتبار سے، کہ جب بغداد اور اس علاقے کے بہت سارے حصے تاتاریوں کے قبضوں میں آ گئے اور تاتاریوں نے ایسا دھوم مچایا، ایسا دھوم مچایا، ایسا تہلکا مچایا، ایسا تہلکا مچایا کہ انسانیت ڈر کے رہ گئی تھی، مرعوب ہو گئی تھی، انسانیت لرز کے رہ گئی تھی۔ تاتاریوں کو دیکھ کر ایک جوان سے جوان مومن، جوان سے جوان مومن اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بغداد میں دریا کا پانی جو ہے وہ کچھ دنوں تک سرخ سرخ بہتا رہا۔ کچھ دریا وہ بھی تھے جہاں کتابیں ڈال دی گئی، کتابیں ڈال دی گئی، جس دریا کا پانی سیاہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ کسی کو اگر روشنائی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بندہ دریا میں جا کر دریا کے پانی یعنی اس کی سیاہی کو لے لیتا۔ کتنی کتابیں انہوں نے دریاؤں میں ڈالا ہوگا، کتنے انسانوں کو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ختم کیا ہوگا۔ ہر طرف ان کا ہی شور ہنگامہ تھا، مگر کچھ تو ہوتے ہیں اللہ کے ٹوٹے بندے۔ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، احمد دربندی رحمت اللہ ایک درویش انسان، جب چنگیز خان کا پوتا اس شہر میں داخل ہوا دربند میں تو ایک عجیب سا ماحول تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ اپنی طاقت کے زور پہ اپنی فوجیوں سے کہنے لگا اب کوئی بچ گیا یہاں؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں ایک مسجد ہے، اس میں بڑے میاں ہیں، وہ کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کنارے بیٹھے ہوئے، کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ نہیں آتے۔ کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اللہ سے تعلق، دل میں آہوزاری، پروردگار کے سامنے آنکھوں کے آنسو۔ جب احمد دربندی کو زنجیر میں باندھ کر چنگیز خان کے پوتے کے سامنے پیش کیا گیا تو چنگیز خان کے پوتے نے بڑے ہی کبر کے ساتھ کہا کہ آپ کو کون بچا سکتا ہے، پورا شہر میرے ہاتھ میں آ گیا، شہر کے لوگ یا تو بھاگ گئے یا سب کی گردنیں کٹ گئیں، آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو ان کے ہاتھ میں زنجیر بندھی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کو جھڑکا اور جھڑک کے کہا کہ اللہ، اپنے ہاتھ کو جھڑک کے کہا اللہ، بس اتنا جب کہا تو زنجیر ٹوٹ گئی اور یہ بیا کہہ دیا کہ میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ ایسے درد کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، آہ کے ساتھ اپنے پیارے اللہ کا نام لیا کہ وہی میرا پیارا اللہ بچا سکتا ہے جس پیارے اللہ کے نام پر تم زنجیر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ جب یہ اس نے دیکھا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے زنجیر ٹوٹ گئی تو ایک دم سے سہم گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ دیکھو میرے دوست کیا تھا، پورا شہر، پورا علاقہ، پورا ملک خون کے رنگ سے رنگین ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود ایک بندہ ہے خدا جس کی دل کی آہوں نے، جس کے اعتماد نے، جس کے ایمان نے، جس کے یقین نے، جس کے اللہ سے رب و تعلق نے ایک ایسا معاملہ دکھلا دیا کہ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک اپنی جگہ پہ رہیں۔ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں بیٹھ کر انسانیت کے لیے، پیارے نبی کی امت کے لیے، پیارے نبی کے دین کے خاطر وہی احمد دربندی روتے رہے، تڑپتے رہے، آپ بہاتے رہے۔ پروردگار نے نہیں دیکھا کہ پورے مسجد کے لوگ روتے ہوں، پروردگار نے نہیں دیکھا پورے شہر کے لوگ روتے ہوں، پروردگار کے سامنے تو ایک ہی ٹوٹا ہوا دل تھا، ایک ہی آنکھ سے آنسو بہ رہی تھی۔ اللہ نے اس کی ایک ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کو، ایک ٹوٹی ہوئی آنکھوں کے آنسو کو اللہ نے قبول کیا۔ ایک کچھ زمانہ گزرا کہ اسی احمد دربندی کے ہاتھ پر اللہ نے تاتاریوں کو بھیجا اور تاتاری وہیں آ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر پورے ملک کا حال بدل گیا، پورا نظام بدل گیا۔ جو تاتاری تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی ایک بندے کی دعا کی برکت سے اسی تاتاری قوم کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ پاس با مل گئے کعبے کو سرم خانے سے، کہ گویا کعبے کو سرم خانے سے پاس با ملا۔ وہی لوگ جو کافر تھے، مشرک تھے، دین کو مٹانے والے تھے، ایمان والے کو ختم کرنے والے تھے، اللہ کے گھروں کو روڑنے والے تھے، وہی مسجد بنانے والے ہوئے، وہی اللہ کے گھر کا احترام کرنے والے ہوئے۔ اللہ اپنی قدرتوں کو ظاہر کرنے پر آئے، ایک بندے کی آہوزاری پر، ایک بندے کے آنسو پر اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ میرے دوستو آج ضرورت ہے اسی صلاح الدین ایوبی کے آنسو کی،
آپ ضرورت ہے اسی پیارے نبی کی وہ آنسو جو بدر کے میدان میں گرے تھے, آپ ضرورت ہے اسے آنسو کی جو آنسو خندق خندق کے میدان میں, جو آنسو طائف کے میدان میں گرے تھے, آج ضرورت ہے اسی قطرے کی جو قطرہ احد کے میدان میں گرا تھا, آج ضرورت ہے اسی تواضع انکساری کی اور تواضع انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی جو بڑے فاروق نے بیت المقدس کے لیے مانگا ہوا تھا. اس لیے آج ہم اپنے خدا کے سامنے اپنی ساری بے کسی, اپنی ساری بے چاری, اپنی ساری کمزوری, اپنی ساری اخلاقی خرابی, اپنی ساری اعمال کی کمزوری کو پیش کرنے کے باوجود اپنے اللہ سے مانگیں گے. اللہ کریم ہے تو, رحیم ہے تو, ستار ہے تو, غفار ہے تو, قہار ہے تو, جبار ہے تو, حنان ہے تو, منان ہے تو. اللہ تیرے ناموں کا واسطہ کہ اللہ ہمارے ایمان والوں کی تو حفاظت کر دینا, سلامتی کا معاملہ کر دینا. اسے تھوڑی دیر ہم اس طرح بیٹھ جائیں جیسے ہم نماز بیٹھتے ہیں. آج کی رات اپنے اللہ سے ہمیں مانگ لینا, ہم اللہ کے مومن بندے ہیں, ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی ہوتے ہیں. وہ جو فیصلہ کر دے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے, مگر اسی کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے عافیت, سلامتی, راحت, اطمینان سب کے لیے, اپنے لیے نہیں سب کے لیے ہم مانگتے ہیں. ہم کاغذی گروہ سے بھی رکھتے نہیں ہیں بیس, ہم کاغذی گروہ سے بھی رکھتے نہیں ہیں بیس. اپنی دعا تو یہ ہے انہیں بھی محت ملے, ہر ایک کو عافیت ملے, ہر ایک کو سلامتی ملے, ہر ایک کو سکون ملے, ہماری تمنا تو یہ ہے. اس لیے میرے دوستو آج ہمیں کوشش کرنا ہے وہ آنسو بہانے کی جو آنسو اخیر صلاح الدین ایوبی نے بہایا تھا. آج ہمیں وہ آنسو بہانا ہے جو احمد دربندی نے کسی مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے بہایا تھا, اپنے لیے نہیں بہایا تھا, اپنے گھر کے لیے نہیں بہایا تھا, امت کے لیے بہایا تھا, امت کی ماؤں کے لیے بہایا تھا, بیٹیوں کے لیے بہایا تھا, جوانوں کے لیے بہایا تھا. اگر انہوں نے آنسو بہایا آج ہم محفوظ ہیں, ہم آنسو بہائیں گے آنے والی نسلیں انشاءاللہ محفوظ رہے گی. اس لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو تھوڑی دیر جھکا لیجیے. خیال کریں پروردگار ہم تو ایسے ہی اگر اپنے گناہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ ہم تو ایسے ہی زمین میں دھنس جانے کے قابل ہیں. اللہ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ ہمارے ہاتھ کا پانی کڑوا ہو جائے, ہم اس کی پہلے سے حقدار ہیں. اللہ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں ہواؤں میں اڑا اڑا کے ہمیں تڑپا تڑپا کے مار دیا جائے, اللہ ہم اس کے مستحق پہلے سے ہیں. اے اللہ اگر ہوا پہاڑوں سے ٹکرا دے, تیرے فرشتے پہاڑوں سے ٹکرا دے, ہم تو پہلے سے اس کے مستحق ہیں. مگر میرے مولا میرے نبی نے سمجھا دیا, لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا, لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری نافرمانی کی وجہ سے, ہماری خرابی کی وجہ سے اللہ ہمیں ہمارے اوپر کسی ایسے کو مسلط نہ کیجیے. اللہ جو رحم نہ کرتا ہو, جو رحم نہ کھاتا ہو, اللہ وہ تاتاری جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اہل نیتوں کے اوپر اچھالتا تھا, اللہ پھر آخرت وقت آیا آپ نے انہیں کو ایمان دے دیا, اللہ انہیں کو آپ نے پاسبان بنا دیا. اللہ تیری قدرت کو بہت زیادہ بہت زیادہ, اللہ عمر جو کس ارادے سے چلے تو آپ نے صحابی بنا دیا, اللہ ابو جہل اس کو آپ نے کہاں پہنچا دیا. اے اللہ حضرت حمزہ انہیں آپ نے کیا مقام دے دیا, اللہ ابو لہب آپ کو ہے آپ نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اے اللہ تیری قدرت ہر جگہ ہے, الگ الگ تیری قدرت ظاہر ہوتی ہے. اللہ رمضان کی مبارک رہیں گا, اللہ پورے دیار میں, اللہ پورے دیار میں, اللہ پورے ملک میں کسی بوڑھے کا روزہ تجھے پسند تو آیا ہوگا, اللہ کسی بوڑھی ماں کے روزے تجھے پسند تو آئے ہوں گے, اللہ کوئی بوڑھی ماں پیاس سے تڑپ گئی ہوگی, شام کا انتظار کرتی ہوگی, افطار کرتی ہے پانی کا جھوٹ لے کر تیرا نام لیا ہوگا, تیرا بوڑھی ماں کے نام لینے کا واسطہ. اللہ اس پوری امت کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ پوری امت کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ کوئی معصوم بچہ بھی روزہ تو رکھا ہوگا, شام ہوتے دوپہر ہوتے ہوتے ماں سے بار بار ٹائم پوچھتا ہوگا, ممی ٹائم کب ہوگا کب ہوگا, ماں دلاسا دیتی رہے گی, اللہ کی ضرور چھوٹا رہے گا بیٹا صبر کر لے صبر کر لے. اللہ اس معصوم بچے اللہ قبول فرما کر, اللہ اپنی امت کی حفاظت کا انتظام فرما دے, سلامتی کا کا انتظام فرما دے، رابط کا انتظام فرما دے، پورے ارادوں کو دلوں سے ختم فرما دے، ظالمانہ اللہ درندگی والے ارادے ختم فرما دے، اللہ شیطانی ارادے ختم فرما دے، رب کریم اگر تو نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے تانا دیں گے مجھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ اب یہ تانا سننے کو نہ ملے، اللہ صحابیہ نے یہ کہہ دیا اللہ ہم نے ہر تکلیف کو برداشت کر لیا، اب تو تانا تیرے اوپر آ رہا ہے، اللہ اس عیب کو دور کر دے، پروردگار تو نے مردہ بیٹے کو زندہ کر دیا، اللہ نے پھوٹی ہوئی آنکھ کو درست کر دیا، تانا تیرے اوپر آ رہا تھا، اللہ گناہ تو ہم نے کیے، نافرمانی تو ہم نے کیا، تانا تیرے اوپر ہوگا، اے پروردگار ایسے تانوں سے بچا کر اللہ حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ تو نے ہی تو آخر حضرت وحشی کو صحابی بنا دیا، حضرت حفصہ کو صحابی بنا دیا، اللہ تیری قدرت میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے میں تھا کہ پوتا کو مسلمان تو نے بنا دیا، اے اللہ تیری قدرت کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ، پروردگار تو ہی صابر مطلق ہے، اللہ تیرے قہار ہونے کا واسطہ، اللہ تیرے جبار ہونے کا واسطہ، اللہ تیرے حنان و منان ہونے کا واسطہ، اللہ کی امت بہت پریشان ہے، اللہ سہم گئی ہے، اسے ڈرا دیا گیا ہے، اللہ اسے مرعوب کر دیا گیا ہے، اس کے حوصلے پست کر دیے گئے ہیں، اللہ جس قوم کے حوصلے پست ہو جائے اللہ وہ قوم بہت پیچھے چلی جاتی ہے، اللہ کرم کر دیجیے، اللہ تیرے رمضان کا واسطہ، اللہ تیرے روزوں کا واسطہ، راتوں کی تنہائی میں تیری تلاوت قرآن کا واسطہ، سحر کے وقت میں تیرے تہجد کا واسطہ، سحر کے وقت میں نہ معلوم کتنے بندے آپ کے دعا کرتے ہوں گے، اللہ ان دعاؤں کا واسطہ، اللہ کتنے ٹوٹے دل ہمارے یہاں سے گئے، اللہ وہ احرام پہن پہن کر طواف کرتے ہوں گے، اللہ طواف کرنے والوں کے کا واسطہ، اللہ تیرے خانے کعبہ کا واسطہ، اللہ تیرے تمام مروہ کا واسطہ، اللہ کی حفاظت فرما دیجیے، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، امتحان کے قابل نہیں ہے، ظلم و ستم کے قابل نہیں ہے، کتنے قطرے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم سے بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں، جیسے کمزور بچہ کسی جانور کو لے کر اپنی ماں کے سینے سے چپٹ جاتا ہے، ماں اسے اس طرح گر جاتی ہے، دوسرے کو نظر بھی نہیں آتا، آنکھوں سے چھپا لیتی ہے، اے اللہ اپنی حفاظت و رحمت سے ہمیں چمٹا لیجیے، چمٹا لیجیے، اے اللہ ہر مسجد کے شروع و فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ یہ تو آخرت کی بات ہے، خبر کی بات ہے، آج میں آج تو ہم زمین کی بات کرتے ہیں، اللہ کی زمین پہ حقیقت یہ ہے کوئی ہمارا نہیں، کوئی ہماری بات کہنے والا نہیں، اللہ کوئی ہمیں ہمت دلانے والا نہیں، اللہ کے ہمارے حق کو مانگنے والا نہیں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں دیارکار ہوں میں سزاوار ہوں، ہمارے گناہ تو بنی اسرائیل سے کہیں غائب ہو چکے. اللہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو ایسے گناہوں کو سوچا بھی نہیں تھا, ایسے اچھے گناہ ہو گئے, ایسے ایسے گناہ جنم لے چکے, ظاہر ہو چکے. ان گناہوں کا تصور اللہ بنی اسرائیل کو ہوا بھی نہیں تھا. اس سے چند گناہ ہو گئے تو اللہ آپ نے فرعونیوں کا ان کو غلام بنا دیا, اللہ فرعونیوں کا غلام بنا دیا. ایک لمبی مدت تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے, اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ ان کے لیے مشکل ہو گیا, اللہ شادی بیاہ بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا. غلامانہ زندگی گزارتے رہے, اللہ ہم تو اس سے زیادہ گناہ کر چکے. مگر میرے مولا ان کے پاس ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, ایک بہت بڑا آسرا ہے. وہ آسرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا ہے. اللہ یقیناً پیارے نبی کی لاش رکھتے ہوئے پیارے نبی کی امت کو اللہ آپ غلام تو نہیں بنائیں گے, اللہ غلام تو نہیں بنائیں گے, اللہ غلامی سے بچا دیجیے. میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجیے, کوشش کیجیے کہ کم سے کم ہماری آنکھوں میں آنسو گئے خطرہ تو آ جائے. پروردگار یہ کہہ دے ہمیشہ میرا بندہ اپنے لیے روتا رہا, اپنی بیماری سے روتا رہا, پریشانی سے روتا رہا, کسی نے ستایا تو روتا رہا, آج میرا بندہ میرے بندوں کے لیے روتا رہا, آج میرا بندہ میرے نبی کی امت کے لیے روتا رہا, امت کی ماؤں کے لیے روتا رہا, انسانیت کے لیے روتا رہا. اے میرے بندے آج تیرا رونا مجھے بہت پسند آ گیا, تیرے رونے پر ہم کچھ فیصلہ ضرور کر دیں گے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کا حمد کروانے والی جلالی و جگوار کی زبانی, اللہ تعالیٰ کا حمد حمدن داری بنا بنا مانا والی, اللہ تعالیٰ کا حمد حمدن والی درمہ آفر ہوگی. اللہ تعالیٰ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں, باطن میں نہایت کی جنتے ہیں. اللہ ظاہر ہم تیرے گھر میں ہیں, اللہ باطن میں ہماری گندگی بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کوئی بھی آدمی اپنے پاکیزہ گھر میں گندے انسان کو آنے نہیں دیتا, مگر تو کتنا کریم اللہ ہے, تو کتنا رحیم اللہ ہے, تو کتنا ستار اللہ ہے, تو کتنا ودود اللہ ہے, تو کتنا حبیب اللہ ہے, تو کتنا خلیل اللہ ہے. اللہ تیری ساری محبت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ پھر بھی تمہیں گندے دلوں سے ہمیں آنے تو دیا, اللہ بیٹھنے تو دیا, پھیلانے تو دیا. اللہ جب آپ نے اتنا کر دیا تو میرے مولا ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ سلامتی عطا کر دینا, دائمی سلامتی عطا کر دینا, دائمی عافیت عطا فرما دینا, دائمی عزت عطا فرما دینا, عدل و انصاف عطا فرما دینا, فضل و کرم کا معاملہ کر دینا, احسان کا معاملہ کر دینا. اے اللہ ہم فضل کے قابل تو ہیں, ہم فضل کے محتاج ہیں, اللہ ہم فضل کے لائق نہیں ہیں. اللہ اگر تم نے عدل کر دیا تو ہم تو ایک ہی لمحے میں تیری سزاؤں کے حقدار ہو جائیں گے. اللہ عدل کے بجائے فضل کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ کرے پوری امت کو معاف فرما دے, پوری امت کو معاف فرما دے, امت کی ماں بہنوں کو معاف فرما دے, جوان بوڑھوں کو معاف فرما دے, تمام کو میرے مولا معاف فرما دیجیے. اللہ معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجیے. میرے مولا جب پیارے آقا طائف کے میدان میں تھے, آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک خون کے قطرے بہ رہے تھے, آپ نہال ہو گئے تھے, ایک چٹان کے سائے میں آپ بیٹھ گئے تھے, درد آ گیا تھا, فرشتے گئے اور عرش کا پایا پکڑ کے کہنے لگے اللہ جی بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, تیرے حبیب کے ساتھ ہم دل کی انتہا ہو گئی, اجازت دے دے, اللہ اجازت دے دے, میں وہاں جا کے دو پہاڑوں کو ٹکرا دوں اور یہ ظالمین کا خاتمہ ہو جائے. اللہ رشتوں کے بس میں تھا کہ وہ عرش کے پائے کو پکڑ لیا, اللہ ہم کمزوروں کے بس میں تو نہیں ہے کہ اوپر جا کر تیرے عرش کا پایا پکڑ کر اپنے اپنے پریوار کو سنائے, ظلم و زیادتی کو سنائے. اللہ مگر تیرے گھر کے تیرے سر کو پکڑ لیا ہے, تیرے گھر کو پکڑ لیا ہے, تیرے گھر کو پکڑ لیا ہے, تیرے حالات کو پکڑ لیا ہے, تیرے ایک ہی جگہ کو پکڑ لیا ہے, تیرے دیوار کو پکڑ لیا ہے. اللہ جی اب دیکھ لیجیے ظلم کا خاتمہ فرما دے, خاتمہ فرما دے, خاتمہ فرما دے, خاتمہ فرما دے, ظالمانہ حکومت کے مسلط ہونے سے ہم تمام کی حفاظت کر دیا تو آسمان بن سکتا ہے, کون کر دیا تو پہاڑ بن سکتا ہے, کون کر دیا تو زمین بن سکتی ہے. اللہ کرے ہمیں عبادت کا موقع عطا فرما دے. اگر ایسا نہیں ہوتا اللہ جی, اگر ایسا نہیں ہوتا اللہ, ہم تو کہتے ہیں ہم تو بڑی بڑی سزاؤں کے مستحق ہیں, جانے والا کیا کرے. ہم آپ کے ہیں, آپ کے نبی کے ہیں اللہ, آپ کے ہیں ہم آپ کے نبی کے ہیں اللہ. ہمارے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے اے اللہ, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر کا معاملہ مشکل ہو جائے, تیرے گھر کا معاملہ مشکل ہو جائے اللہ. تیرے نبی کے گھر مدرسہ کا معاملہ مشکل ہو جائے اللہ, تیرے نبی کے دین کا دعوت و تبلیغ کا معاملہ مشکل ہو جائے. تیرے مولا کرم کر دیجیے گا, رحم کر دیجیے گا, رحم کر دیجیے, رحم فرما دیجیے اللہ. ہم اس کو دربندی کی طرح آنسو کا ٹوٹا ہوا قطرہ نہیں نکلا سکتے, صلاح الدین کی طرح چوروں کے آنسو نہیں نکلا سکتے, مگر میرے مولا ان کی نظر تو کرتے ہیں اللہ. یہاں پہ بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, طلبا بھی ہیں, اوپاس بھی ہیں, علیما بھی ہیں اللہ. ہم جیسے گناہگار ٹوٹے دل بھی ہیں میرے مولا, ہر ایک کی آہوں کو چھو لے, ہر ایک کی آہوں کو چھو لے میرے مولا. ہم نے سنا تو کے رشتے کو جوڑ دیتا ہے, تو کے رشتے کو جوڑ دیتا ہے, آپ رستے کو چھوڑ دیتا ہے اے اللہ. ہم نہتے بے کر سے ایسا نہتے بے کر کمزور آج بات تیرے اوپر چھوڑتے ہیں اللہ جی, تیرے اوپر چھوڑتے ہیں. تو کے رشتے کو جوڑ دیتا ہے, بات رستے کو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, لاکھ لاکھوں کروڑ دیتا ہے اللہ. لطف و کرم کا دکھلا دیجیے اللہ جی, دکھلا دیجیے اللہ جی, دکھلا دیجیے اللہ, دکھلا دیجیے. ایک نظر کی بات ہے, ایک نظر کی بات ہے, ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ. نظر کی بات ہے, اپنی نظر کرم دکھا دے, اپنے ناطق دکھا دے, تعلیموں کو مایوس فرما دے, تعلیموں کو مایوس فرما دے اللہ. کتنے ہمارے اکابر مشاہد اللہ دعا کر رہے ہیں, تمام اکابر مشاہد کی دعا کو قبول فرما. پورا کرنے والے مقام میں بیٹھنے والے دعا کرتے ہیں اللہ, ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے. پورے ملک کے, پورے ملک کی سلامتی کے فیصلے فرما, سلامتی کے فیصلے فرما. اس ملک میں بسنے والے جتنے بھی ہیں مولا, ہر ایک کو آپ بھی تو سلامتی عطا فرما, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما, گھر بار کی حفاظت فرما, عیال کی حفاظت فرما, بچوں کی حفاظت فرما. ایک ہی ماتا اور ہمارے ہر جیب سے ہماری حفاظت فرما. گزر چکے مولا جو دنیا سے جل چکے میرے مولا, ان کی مغفرت فرما دے. چلو کیا آپ کو بند کرنا والے مولا آدھی وہ سخت ہی اجمعین, رحمتی کا یا ارحم الراحمین.